الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ذلك ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم. اس مجلس کی مناسبت سے یہ کچھ آیات قرآنیاں آپ کو پڑھ کر کے سنائی گئی. ان آیتوں کے اوپر اور اس کے سیاق اور سباق کے اوپر آگے کے اور پیچھے کے مضامین پر آپ غور کریں گے تو ارتداد کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی. ارتداد کے اسباب سامنے آ جائیں گے اور ارتداد کو روکنے کے لیے کیا کرنا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ قرآن مجید کی خوبی ہے کہ وہ بیماری بھی بتلاتا ہے اور دوا بھی بتلاتا ہے. تو ان سب آیات کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے پس و پیش کے اوپر آپ غور کریں تو انشاءاللہ العزیز کام کیسے کرنا وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا. پہلی ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ تقابل ادیان اس کا سیدھا سادہ سمپل مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ملک میں علاقے میں جو مشہور بڑے بڑے دھرم ہیں مذاہب ہیں ریلیجنس ہے ان کے بنیادی عقائد کیا ہے اسی عقائد کو گجراتی زبان میں کہتے ہیں ان کی مانیتا کیا ہے اور اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں بیلیو ٹو بیلیو. تو ان کے بنیادی عقائد کیا ہے ان کے مذہب کی تاریخ ہسٹری اتہاس کیا ہے وہ کب شروع ہوا کب وجود میں آیا. تیسری چیز ان کے مذہب کے اندر بڑی بڑی نامور شخصیات کون کون سی ہیں چوتھی چیز ان کے مذہبی رسومات دھارمک ریتی رواج کیا ہے پانچویں چیز ان کی شناخت ان کی آئیڈینٹیٹی ان کی پہچان کس طریقے سے ہوتی ہے اور چھٹی اور بڑی چیز یہ ہے کہ نتائج اور ثمرات ان کے یہاں کیا بتلائے جاتے ہیں کہ ان کے مذہب پر عمل کرنے سے ان کے مذہب کو فالو کرنے سے کیا نتیجہ ہوگا کیا ثمرہ ہوگا. یہ چھ بنیادی چیزیں جاننے کا نام تقابل ادیان ہے مذہبوں کا مقابلہ ہے تقابل ہے. بہت کھلے دماغ سے آپ اس مجلس کو لیجئے پھر میں آپ کو سوال کا موقع بھی انشاءاللہ دوں گا. پہلے ہم اپنے گھر سے شروعات کرتے ہیں. پہلا دوسرا نمبر بتانے میں مجھ سے تقدیم تاخیر ہوئی ہے. ہر دھرم میں ہر مذہب میں پہلی چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ ان کی تاریخ ان کا اتہاس ان کی ہسٹری کیا ہے. उसको यूं भी ताबीर करते हैं कि वो धर्म वो मजहब कब शुरू हुआ, बिगिनिंग ऑफ द रिलीजन, धर्म की शुरुआत कब से हुई। तो जैसा मैंने आपको अर्ज किया कि हम अपने यहां से ही शुरुआत करते हैं, तो कोई अगर आपको या मुझे पूछे इस्लाम की शुरुआत कब से हुई, कब से इस्लाम धर्म मजहब दुनिया में आया, तो अच्छी तरह ये जवाब अपने जहन में रख लो, फिट कर लो कि जिस दिन इंसान मानव जात इस दुनिया के अंदर आए उसी दिन इस्लाम भी दुनिया में आया। ये हमारी हिस्ट्री और इतिहास हमें मालूम होना चाहिए। हम इंसान हैं इसलिए हमारे लिहाज से हम बात करेंगे। ये इसलिए कह रहा हूं कि आपके इल्म में है कि इंसान से पहले इस जगत में इस दुनिया के अंदर जिन्नात रहते थे, जिन्नातों की आबादी थी और जिन्नातों के अंदर भी अल्लाह ने मजहब भेजा, नबियों को भेजा, उनके यहां भी करने के काम और छोड़ने के काम थे। और इसको हमारे मुहक्किकीन मुफस्सिरीन ने इसको लिखा है, हजरत काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह की जो तफसीर है तफसीर मजहरी, उसमें हजरत काजी साहब ने इस पर बहुत कुछ लिखा है कि इंसान से पहले इस जगत में जिन्नात रहते थे और जिन्नातों के अंदर भी नबियों का सिलसिला रहा है। आसमानी हिदायत के नुजूल का सिलसिला रहा है। अलबत्ता ये मसला इख्तिलाफी है कि इंसान के दुनिया में आने के बाद जिन्नातों में नबी आए या नहीं आए, ये मसला मुख्तलफी है। मुहक्किकीन मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात इस बात की तरफ गई है कि जब तक इस जगत में सिर्फ जिन्नात थे वहां तक जिन्नातों में नबी आए, और जब अशरफुल मखलूकात की आमद हुई, इंसान दुनिया में आया और अशरफुल मखलूकात में नबी का आना शुरू हुआ, तो फिर जिन्नातों में नबूवत का सिलसिला बंद हो गया। ये मुहक्किकीन की एक बड़ी जमात की राय है और इसी राय की तरफ कल भी रुझान और इत्मीनान भी दलाइल की रोशनी में होता है। बाद हजरात की राय ऐसी भी है कि इंसानों में से जिन्नात, इंसानों में से नबियों का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद भी जिन्नातों के अंदर नबूवत का सिलसिला जारी था, और कब तक वो जारी रहा उसको मुतायन करके बतलाना मुश्किल है। उसकी तो एक ही शक्ल है कि किसी बूढ़े जिन से हम दोस्ती करें, ताबे तो करने से रहे हम लोग, दोस्ती करें, या हम उसके मुरीद बने या उसको अपना मुरीद बनाए, اور اس کے پاس اگر کوئی تحقیقی تاریخی ثبوت ہو تو وہ اس سے لے لیں ہم. خیر, تو یہ ہے ایک نازک مسئلہ کہ انسانوں میں جب نبوت شروع ہوئی تو جناتوں میں نبوت جاری رہی یا نہیں رہی. محققین کی رائے یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آ گئے, انسانوں میں نبوت شروع ہو گئی, تو اب جناتوں میں نبوت اللہ تعالی نے روک دی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ انسانوں کے آنے کے بعد بھی جناتوں کے اندر نبوت کا سلسلہ رہا, لیکن یہ بات طے شدہ ہے. جیسے کہ وہ روایت ہے سات آدم والی اور سات دنیا والی جو ابھی حضرت مفتی شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ تمہیدی گفتگو میں حضرت نانوتوی کا حوالہ دے رہے تھے, تو حضرت ہی نے اس مضمون کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ جو روایت ہے سات زمین سات آدم اور ہر زمین کے الگ آدم الگ موسیٰ عیسیٰ, تو کہا اگر اس روایت کو ہم تسلیم بھی کر لیں تو بھی ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام جہانوں کے اندر, عالمین کا ترجمہ, تمام عالموں میں تمام جہانوں میں ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی. یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے, اسی عقیدے کے اوپر میرے اور آپ کے ایمان کی سلامتی ہے. تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے, وہی پہلے نبی ہے. انسانوں کی دنیا کے اعتبار سے جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ اسلام دنیا کے اندر آیا. ذرا آیت کوئی پڑھیے تو قلنا اهبطوا منها جميعا, آگے پڑھیے فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دیکھیے یہ ہسٹری میں بتلا رہا ہوں, یہ اتہاس میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اللہ آدم کو دنیا میں اتار رہے ہیں, حوا کو اتار رہے ہیں, شیطان کو بھیج رہے ہیں, تو کیا فرمایا کہ جو میری طرف سے ہدایت بھیجی گئی وہی ہدایت اسلام میں ہے, وہی ہدایت ایمان ہے. جو اس کو فالو کرے گا, اپنائے گا, اس کی اتباع کرے گا, اس کو جہنم سے ڈرنا نہیں ہے, عذاب سے ڈرنا نہیں ہے, اللہ کی پکڑ سے ڈرنا نہیں ہے. یہ تاریخ ہے. تو اسلام کا آغاز, بگننگ آف دا اسلام, اسلام کی شروعات اس دنیا میں انسانوں کے اعتبار سے اس دن ہوئی جس دن یہ انسان دنیا کے اندر آیا. اس لیے تو آدم کی طرف نسبت کر کے آدمی کہتے ہیں. اور ابھی ایک موضوع آپ نے سنا ہے, اور اس مضمون میں بھی یہی بات بیان کی گئی جو پورے ملک کے میڈیا نے سر پہ اٹھایا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہندو مذہب کے لوگ منو کہتے ہیں اور منو کے اوپر سے منشیہ کہا جاتا ہے، آدم پر سے آدمی، اور حضرت آدم ہی کو یہ لوگ منو کہتے ہیں اور منو پر سے منشیہ کہا جاتا ہے، اور ہماری گجراتی میں آتے آتے بہت سے الفاظ بدل گئے تو منو پر سے وہ مانوی ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے بہت سے الفاظ ہیں جو ایک جگہ سے، ایک زبان سے، ایک علاقے سے چل کر دوسرے علاقے میں گئے، دوسری زبان میں گئے تو تعبیر تلفظ بدل جاتا ہے۔ تو وہ منشیہ منو پر سے، سنسکرت سے چلا تو گجراتی میں آیا تو مانوی بن گیا وہ، اور آدم سے وہ لفظ بنا آدمی۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، جب پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے کبھی بات آتی ہے کہ بھئی اسلام تو 1400 سال پرانا ہے تو کہنے کا غلط سمجھا آپ نے، آپ کو ہسٹری معلوم نہیں ہے۔ اسلام کا لاسٹ ایڈیشن، آخری شکل کے اندر اسلام جو دنیا کے اندر آیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا، یہ آخری شکل میں ہے، ورنہ اسلام کی شروعات حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہو چکی تھی۔ اور اسی کو آپ نے یہ موضوع بحث عنوان میں کیا سنا آپ نے، کہ جو آواز مکہ مدینہ اور طائف اور حنین کی پاک سرزمین پر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، کیا آواز لگائی؟ یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا وہ آواز تو ہزاروں سال پہلے ہندوستان کی، بھارت کی، انڈیا کی سرزمین کے اوپر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام لگا چکے ہیں۔ تو ان تفسیری اور تاریخی روایات کے اعتبار سے امام ابن جریر طبری نے بھی یہ مضمون لکھا ہے، میرے پاس واٹس اپ پر وہ سب حوالے ہیں کہ کس نے کس نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ نغمہ توحید، اللہ کے ایک ہونے کی آواز اگر اس جگت میں، اس دھرتی کے اوپر، اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اگر لگی تو یہ بھارت کی، ہندوستان کی سرزمین سے لگی ہے۔ میں آپ حضرات کے فائدے کے لیے کچھ کتابوں کے حوالے بھی دیتا چلوں گا، آپ اس کو پڑھیے، کوئی کچے آدمی کی کتاب نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، میرے پاس اس کا زیروکس ہے، دو کتابیں حضرت کی اس موضوع پر۔ ایک ہندوستان اور دوسری ہندوستان اور اسلام، یہ دو کتابیں تقریباً ایک کے درجے میں ہے یہ دونوں الگ الگ کتابیں، اس کو آپ ضرور پڑھیے. حضرت نے بڑے مضبوط شواہد جمع کیے ہیں، بہت مضبوط دلائل جمع کیے ہیں اس کتاب کے اندر، ہندوستان کے فضائل اور ہندوستان اور اسلام. اور اس میں ایک عجیب عبارت حضرت نے یہ لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس ملک سے 150 مرتبہ حج کا سفر کیا ہے، مکہ المکرمہ کا. گویا اول حاجیوں کا قافلہ بھی اسی ملک سے گیا ہے. حج ہو رہی ہے عرب کی سرزمین پر، لیکن حاجی ہے سب سے پہلے ہندوستان سے جانے والے. اسی لیے یہ بات آپ کے ذہن میں فٹ ہونی چاہیے. کبھی بھی کسی سے آپ گفتگو کریں تو ذرا بھی کمزور نہ پڑے، پورے ہمت اور جرأت کے ساتھ کہیے یہ بات کو کہ اسلام کوئی 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے. جس دن انسان اس جگت میں آیا اس دن اسلام کے ساتھ انسان آیا ہے. یہ پہلا موضوع ہو گیا اسلام کی تاریخ کے بارے میں، اتہاس کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں. ذہن میں رہے گی یہ بات. پھر آپ پوچھو دوسروں کو کہ آپ اپنا اتہاس بتاؤ. یہ تو ہمارا اتہاس ہو گیا، اب آپ اپنا اتہاس بتاؤ. اچھا، دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ ثبوت مانگے تو ثبوت بھی ہمارے پاس ان کی کتابوں سے ہیں. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ہے نا. آپ لوگ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ. وید کی وہ عبارتیں، وید کا معنی وعید مت لینا. وید یہ ہندو مذہب کی بنیادی کتابیں ہیں. بعض لوگ اس کو آسمانی کتاب مانتے ہیں کہ یہ محرف ہو گئی لیکن ہے آسمانی کتاب. بعض لوگ ایسا مانتے ہیں. اور حضرت مفتی شعیب صاحب انشاءاللہ دوپہر کی مجلس میں وید کی تاریخ بھی آپ کو کچھ بتلائیں گے. وید کی عبارتوں میں ایسی عبارتیں آج بھی ملتی ہیں جس سے ہمارے ان مضامین کی تائید ہوتی ہے. تو ایک بنیادی نقطہ تقابل ادیان میں یہ ہو گیا کہ ہم اپنی تاریخ اور ہسٹری پورے یقین اور ثبوت کے ساتھ بتلائیں اور پھر ان سے دریافت کریں کہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ بتلاوے، دلائل کے ساتھ بتلاوے، ثبوت کے ساتھ بتلاوے. اور اس کے اندر ایک الزامی سوال کے انداز میں بات وہ پوچھیں گے جو آپ نے اس تقریر معروف کے اندر سنی ہے. وہ ذہن میں رہنا چاہیے سوال کہ جب منو اس جگت میں آئے، آدم اس جگت کے اندر آئے، تو بتلاؤ کہ انہوں نے سب سے پہلے کس کی تپسیا کی، کس کی پوجا کی، کس کی وندنا کی، किसकी प्रार्थना की, ये सवाल बहुत बड़ा है कि आप दलाइल से साबित करो, कहानियों से नहीं, स्टोरियों से नहीं, दलाइल से साबित करो कि पहला इंसान मनु आदम जब दुनिया में आया तो उसने किसकी प्रार्थना की, किसकी तपस्या की, किसकी वंदना की, किसकी पूजा अर्चना की, ये सवाल करो। ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात, अकाइद तकाबुल अदियान में दूसरा अहम पॉइंट होता है अकाइद, जिसको गुजराती में मान्यता कहते हैं, अंग्रेजी में बिलीव कहते हैं। अच्छा, बीच में रुक करके मैं एक दरख्वास्त आपको करूं, इलाकाई जबान अच्छी सीखना ये दीन की इशात के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें हमारा पूरा तबका मुजरिम है इल्ला माशाअल्लाह। मैंने बहुत दिन पहले एक खत लिखकर सौतुल कुरान में शाये करवाया था बाकायदा। हमारी मादरी जुबान गुजराती है, कितने हमारे मौलवी मुफ्ती ऐसे हैं कि जो गुजराती जबान को बहैसियत जबान के जानते हैं। अगर कोई खालिस प्योर शुद्ध गुजराती अगर बोलने वाला कोई हो, शुद्ध गुजराती बोलने वाला समझने वाला मजमा हो, हमारे पास कितने उलमा और मुफ्ती है जो उस मजमे के अंदर इस्लाम का तआरुफ करा सके, इस्लाम पर आने वाले एतराज का जवाब दे सके। ये हमारा बहुत बड़ा पाप है हमारे तबके का। हम नादिल अरबी के जलसे के अंदर तो ये आयत जरूर बोलते हैं, इल्ला बिलिसानी कौमी, तो क्या ये सिर्फ अरबी जबान के लिए है? अगर गुजराती जबान में दीन की इशात करनी हो, दीन पर आने वाले एतराजात का जवाब देना हो, तो एकेडमिकल लैंग्वेज साहित्य वाली भाषा, कितने हमारे उलमा इस पर कादिर है, ये बड़ा आलमिया है। हमने जामिया डाभेल में तो ये सिलसिला शुरू करवाया गुजराती अंजुमन का, आप भी अपने मदारिस में कीजिए इसको प्योर गुजराती जबानी में। उसके अंदर कुरान की आयतें समझने समझाने का आपको मलका आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हमारे अहले मदरसा को इसको बहुत अहमियत से लेने की जरूरत है। हम इस मामले में बड़े कसूरवार हैं और अब इसकी तलाफी का जमाना बहुत आगे हम बढ़ चुके, करना चाहिए, बहुत जल्दी करना चाहिए। बेहतरीन गुजराती लिखना भी सीखो, बेहतरीन गुजराती बोलना भी सीखो और उसमें समझना समझाना भी सीखो। ये आज के हालात की जरूरत है और दीन के खातिर करेंगे अल्लाह उस पर सवाब अता करेंगे, अजर देंगे उसके ऊपर। तो अब बात दूसरे पॉइंट पर हो रही थी अकाइद के सिलसिले में।
جس کو مانیتا کہتے ہیں گجراتی میں, ٹو بلیو انگریزی میں کہتے ہیں. اب عقائد کی جہاں بات آئے گی وہاں ہماری تاریخ اور ہمارے عقائد میں کامل جوڑ ملے گا آپ کو. ہماری تاریخ اور ہمارے عقائد کے بیچ میں آپ کو کامل جوڑ ملے گا. اس لیے کہ پہلے نبی پہلے انسان کے جو عقیدے ہیں وہی آخری نبی کے بھی بنیادی عقیدے ہیں, اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی انہی عقائد کو انہی مانیتاؤں کو فالو کرنا دل میں اتارنا فرض اور ضروری ہے. اور یہی بات قرآن مجید کے اندر ہم پڑھتے ہیں, لا نفرق بین احد من رسلی, ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں, عمل کریں گے ایک نبی کی شریعت پر, آخری نبی کے لائے ہوئے قانون پر, لیکن صحیح اور سچا مانیں گے تمام نبیوں کو اور ان پر نازل ہونے والی شریعت کو. تو اب آپ دیکھیے تاریخ اور عقائد دونوں میں ہماری یہاں کامل ربط ہے, کامل جوڑ ہے, اور ہم اپنے بچوں کو بچپن سے دماغ میں یہی بٹھانا چاہتے ہیں کہ بیٹا پہلے انسان کے جو عقیدے تھے وہی تیرے بھی ہونے چاہیے. آمنت باللہ ورسلہ وکتبہ وملائکتہ, یہ جو قیامت, توحید, رسالت, آسمانی کتابیں, تقدیر, موت کے بعد کی زندگی, یہ جو بنیادی پائے کے عقائد ہیں جو آدم علیہ السلام کی شریعت میں اور آخری نبی کی شریعت میں بالکل برابر برابر ہے, اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں ہے. زمانہ بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, تو جزیات بدلتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بدلتی ہیں. یہ تو ایک زمانے میں علاقے کے بدلنے سے بدلتے ہیں, تو زمانہ بدلنے سے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بدلے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے, ہم لوگ اونٹ کا گوشت اگر مذہبی طور پر چھوڑ دے تو گنہگار بن جائیں گے. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فرق چلتا رہتا ہے, لیکن جو بنیادی عقائد ہے یہ ہماری تاریخ کے ساتھ کامل جوڑ رکھتے ہیں. یہ نقطہ بڑا اہم ہے, بڑا اہم پوائنٹ ہے, اس کو آپ کو خوب اجاگر کرنا ہے, خوب ہائی لائٹ کرنا ہے. اور یہی بنیادی عقائد ہمارے بچوں کے دل دماغ کے اندر فٹ کرنے کے لیے ہماری یہاں مکتب کا سلسلہ ہے. اس لیے ان مکاتب کو معمولی مت سمجھو, بالکل معمولی مت سمجھو. ایک انسان کی اسلامی زندگی مکتب کے ذریعے سے بنتی ہے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. ہمارے بعض علماء کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں تو مکتب کا جواب دینا ان کو بھاری لگتا ہے. وہ ادھر ادھر کے تاویلانہ انداز کے جواب دیتے ہیں. یہ دکھ کی بات ہے. آج سے آپ حضرات کی بات مضبوط ہونی چاہیے. کوئی آپ کو پوچھے اور آپ مکتب پڑھاتے ہو تو پورے یقین سے کہو, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہو کہ الحمدللہ میں مکتب پڑھاتا ہوں. مکتب یعنی کیا ہے؟ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے بھیجا تھا اس میں مقصد اول کی تکمیل جہاں ہوتی ہے اس کو مکتب کہا جاتا ہے. اب حافظ ہونا تو حضور کی بعثت کے مقاصد قرآن میں غالباً 5 جگہ آئے ہیں نا, ایک ساتھ مضمون میں. ہر جگہ کے اوپر غور کر لو. یتلو علیہم آیاتہ مقدم ہے, ویزکیہم وغیرہ میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے, لیکن تمام مقامات پر یتلو علیہم آیاتہ پہلے نمبر پر ہے. اور یہ یتلو علیہم کا مصداق اول یہ مکتب ہے, قرآنی مکاتب ہے. اس کو معمولی مت سمجھو. تو یہ دوسری چیز ہو گئی عقائد. ایک تھیلی کے اوپر, یہ پلاسٹک کی تھیلیوں پر کسی نے بہت اچھا جملہ لکھا تھا کہ فیشن کے زمانے میں گارنٹی کی آشا نہ رکھے, کیونکہ فیشن بدلے گی تو گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں. یہ ہے دنیا کا حال. رہا ہمارے عقائد بنیادی, وہ اتنے ٹھوس اور اتنے دو ٹوک ہے کہ اول انسان آدم سے لے کر آخری انسان تک اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی تبدیلی ہوئی نہیں اور انشاءاللہ ہوگی نہیں. اب دوسرے لوگ بتلا دے اتنے پاور کے ساتھ کہ ان کے مذہب کے اندر ہے کیا کوئی ایسا عقیدہ, چند عقائد ہے کیا ان کے یہاں, بتلا دے کوئی ہم کو. وہاں تو یہ ہوا کہ ہر 50 سال کے اوپر بائبل کے نئے ایڈیشن آ رہے مارکیٹ میں. شاید 50 سال بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں. اور بائبل کے ہر نئے ایڈیشن کے اندر عقیدے بھی بدل رہے ہیں, اعمال بھی بدل رہے ہیں, عبادتیں رسم بھی بدل رہی ہے. آج ہم عیسائیوں سے جب بات کرتے ہیں پورے یقین سے ہم ایک سوال ان سے کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس تعلیمات کے اندر بتلاؤ ہے کہیں تثلیث کا عقیدہ, کوئی ثابت کر دے رہے. حضرت عیسیٰ نہیں, نیچے آؤ, مقدس حواریین کی تعلیمات کے اندر بھی کوئی ہمیں ثابت کر کے دکھلا دے رہے تثلیث کے عقیدے کو؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ حواری تھے جن کو بلا واسطہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت اور تربیت نصیب ہوئی. ان کا ایمان اور ان کے اعمال بڑے مضبوط تھے، ان کی مقدس تعلیمات کے اندر بھی کوئی دلائل کی روشنی میں تثلیث کو ثابت نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے بعد کے زمانے میں گئے تو تثلیث کا عقیدہ گھس گیا، پہلے نہیں تھا بعد میں گھس گیا، اور اب تو تثلیث بھی اڑ گئی، دہریت آ گئی، تثلیث بھی چلی گئی. پھر عجیب بات کہ آج تک تثلیث کے اندر تین کون ہیں اس پر کبھی متفق نہیں ہو سکے، آج تک اتفاق نہیں ہوا کہ ٹرینیٹی کے اندر کون تین ممبر ہے اس پر اتفاق نہیں ہوا. یہ تو میں ایک دو مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں. تو جب تقابل ادیان کی بات ہوگی، کمپیریٹو اسٹڈی بٹوین ریلیجن، مذہبوں کے درمیان کے اندر تقابلی ڈبیٹ ہو، مطالعہ ہو، بات چیت ہو، تو اس کے اندر یہ بہت بڑا بنیادی پوائنٹ ہے عقائد. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عقائد کے لیے، مانیتا کے لیے دو سر چشمے ہوتے ہیں، دو اس کے منبع ہوتے ہیں. نمبر ایک مذہبی کتاب، جس کو دھارمک پستک کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہوا کرتی ہے مذہب کی جو سب سے بڑی شخصیت ہے اس کی تعلیمات. اس کا خلاصہ اور حاصل کیا ہے، یہ تعبیر کا فرق ہے، ورنہ خلاصہ تو آپ رات دن بولتے ہی رہتے ہیں. یہ تعبیر کس کی میں نے کی؟ ترکت فیکم امرین لن تدلوا ان تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی. یہ اس کی تعبیر ہے کہ عقائد کا سر چشمہ، بنیاد، یہ دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک دھارمک پستک مذہبی کتاب، اور دوسرے نمبر کے اوپر اس دھرم کی جو سب سے عظیم شخصیت سمجھی جاتی ہے اس کی مبارک تعلیمات. یہ اس کی بنیاد ہوتی ہے تقابل ادیان میں. اس پوائنٹ کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھنا. اب یہ دونوں پوائنٹ کو سامنے رکھ کر کے آپ تجزیہ کریں گے، تو ہمارے مذہب کے اندر الگ الگ زمانے کے اندر جو الگ الگ نبی آئے، ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن لوگوں کا آنا نام کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے، جس کو ہم وہ انبیاء اور رسول کہتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ہے. یہ الگ الگ زمانے کے اندر جو مذہب کی اہم شخصیات آئی، وہ دو طرح کے ہیں. بہت سو کے نام ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں، اور بہت سوں کے نام پورے یقین کے ساتھ معلوم ہے. یہ بھی ایک آیت کی تفسیر میں سنا رہا ہوں. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. 25 کے قریب شخصیات پورے پروف کے ساتھ, پاورفل پروف کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے کم و بیش, اور صرف ان کے نام معلوم نہیں, انہوں نے جو تعلیم دی, انہوں نے جو لوگوں کو سکھلایا, اس میں جو پائے کی باتیں ہیں, بنیادی باتیں ہیں, وہ کیا تھی, وہ بھی ہمارے پاس پورے پروف کے ساتھ موجود ہے. کہو الحمدللہ. اسی لیے کہ قرآن میں ہم انبیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں, ہر جگہ یہی ملے گا, ہر جگہ یہی ملے گا. انہ لا الہ الا انا, ہر جگہ ملے گا آپ کو الگ الگ مفہوم کے انداز میں. یہ اتنی مضبوط چیزیں ہم لوگوں کے پاس. اچھا پھر یہ نہیں ہے کہ صرف ہم کہتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے پاس جو دوسری آسمانی کتابیں ہیں, یعنی آکاشی گرنتھ, دوسری مذہبی کتابیں, آسمانی کتابیں, آکاشی گرنتھ, اور وہ آکاشی گرنتھ کے اندر کتنی بھی ملاوٹیں ہوئی اور ہو رہی ہے, اس کے باوجود بھی ان باتوں کا پروف موجود ہے, سچائی اور تصدیق موجود ہے. اور قرآن نے اس کو ایک مستقل موضوع بنایا, آپ نے الفوظ الکبیر میں پڑھا ہے, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. اور لفظ مصدق تو قرآن میں کتنی جگہ آیا, کوئی حافظ ریسرچ کر کے اس کی تعداد گنے. یہ مصدق کا مفہوم کیا ہے جو قرآن میں آیا؟ اس مصدق کا مفہوم ہی یہی نکلتا ہے کہ جو باتیں قرآن میں کہی گئی وہ باتیں تورات نے کہی, انجیل نے کہی, زبور نے کہی, اور آج کے زمانے کے اعتبار سے کہو کہ بائبل نے کہی, وید کی بہت سی عبارتوں نے کہی, اسی کو قرآن نے تعبیر کیا مصدقہ, کہ اس کا ٹرو ہونا, اس کا صحیح اور سچا ہونا آپ کو وہاں بھی ملے گا. ایک مرتبہ میں نے لندن برٹش لائبریری کی ممبر شپ لی تھی, پھر رینیو نہیں کرا سکا, بار بار بات کے سفروں میں دوسرے پروگراموں کی وجہ سے جا نہیں سکا. پہلے مشہور نہیں تھے, بہت اچھا زمانہ تھا, تو وہاں جانے کے بعد کچھ ایسے کام کا موقع ملتا تھا, تو برٹش لائبریری کا میں نے باقاعدہ کارڈ بنوایا تھا, ہے ابھی تک میرے پاس وہ کارڈ. قرآن کے نسخے دیکھے برٹش لائبریری میں, عجیب و غریب, کوئی پہلی صدی کا, کوئی دوسری صدی کا, کوئی تیسری کا, کوئی گیارہویں کا, کوئی بارہویں صدی کا, اور مصنف کس نے کتابت کی ہے ان کے نام کے ساتھ برٹش لائبریری میں. پھر وہ پانچ پانچ پاؤنڈ لے کر کے ہر ایک کا ایک ایک صفحہ زیروکس بھی کر کے دیتے ہیں, تو میں لایا بھی ہوں, گھر میں فریم کر کے لگایا ہے. جب وہ نسخے میں دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی کہ کسی کو اگر اسلام اور قرآن کی سچائی دیکھنی ہو تو یہ الگ الگ نسخے دیکھ لے وے. خود انگریز کہہ رہے کہ یہ پہلی صدی کا, یہ دوسری صدی کا, یہ تیسری صدی کا, خود اس کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں. اور تمام صدیوں کے تمام نسخوں کو آپس میں ملا کر کے دیکھ لو, ایک آیت کے اندر بھی فرق نظر نہیں آئے گا. کتنی بڑی بات ہو گئی, کتنی بڑی چیز ہو گئی ہے. کوئی یوں کہہ رہے کہ بھائی یہ قرآن کا نسخہ ایک پریس نے چھپوایا, 10,000 چھپوایا تو اس میں فرق نہیں, اس صدی کے قرآن میں کوئی فرق نہیں. یہ تو کھلم کھلا چیلنج ہے. پہلی صدی سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اندر جو قرآن ہاتھ سے لکھے گئے, پریسوں میں چھپوائے گئے, وہ انہی کی لائبریری میں ہیں, ہمارے پاس تو اتنے ہیں بھی نہیں. استنبول کے اندر جو توپ کاپی میوزیم ہے وہاں بھی قرآن کے اتنے نسخے نہیں ہیں جتنے برٹش لائبریری میں ہیں. اور اس کے علاوہ جرمنی کی لائبریری, امریکہ کی لائبریری, نیوزی لینڈ کی لائبریری, یہاں بڑی بڑی, وہاں قرآن کے پرانے پرانے نسخے ان انگریزوں نے سلامت بہت ہی حفاظت کے ساتھ رکھے ہیں. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ شاید ہم مسلمانوں سے اس کی حفاظت اور قدر کا حق ادا نہیں ہوا, اسی لیے اللہ نے ان کو قدر اور حفاظت کے لیے کھڑا کیا ہے. میرا تو ماننا یہ ہے, ہم تو قرآن کے نسخے بیچتے ہیں. بیچ میں ایک صاحب باقاعدہ کئی مدرسوں کے دورے پر آئے تھے, ڈابل بھی آئے تھے, کہ آپ کی لائبریری میں جتنی ہاتھ کی کتابیں ہیں نا ہم لاکھوں میں خرید دیں گے, بیچ دو ہم کو. باقاعدہ آئے تھے. اب لاکھوں کی لالچ دیں گے تو وہ قلم ہی نسخے لوگ بیچ ڈالیں گے. اب یہ قرآن سمجھو نسخہ 500 روپے کا, اور قلمی نسخہ اگر ہو اور وہ آپ کو 500,000 روپے دے رہے تو فوراً آدمی بیٹھ ڈالے. تو یہ خدا کا ایک غیبی نظام ہے جو ان لائبریریوں کے اندر سلامت ہے. یہ کھلم کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ ان لوگوں کی لائبریریاں جو قرآن اور اسلام کو مانتے نہیں ہیں وہ حفاظت کر رہے ہیں, بڑی رقم سے حفاظت کر رہے ہیں, اور آج تک 14 صدی کے قرآن کے نسخے ان کے پاس موجود ہیں. تمام کا آپس میں وہ تقابل کر لے ہوئے, دنیا میں کوئی بھی تقابل کر لے ہوئے, ایک آیت کے برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے. اب دوسرے مذہب والوں کو ہم پوچھیں, آپ اپنی بنیادی دھارمک پستک مذہبی کتابیں ایسی کچھ بتلا دو کہ جس کے اندر کبھی کوئی فیر فار نہیں ہوا, کبھی رد و بدل نہیں ہوا, کبھی کوئی تبدیلی چینجنگ نہیں ہوئی. وہ تو مصنف کا نام نہیں بتلا سکے آج تک, تبدیلی کیا. تو یہ عقائد کے سر چشمے سے میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ عقائد کے دو سر چشمے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آکاشی گرنتھ, دھارمک بنیادی پائے کی کتابیں, اور دوسرا دھرم کی بڑی عظیم شخصیت کی تعلیمات. اب اس میں بھی الحمدللہ ہم انفرادی مقام رکھتے ہیں. کہو الحمدللہ. بھئی کیا کرتے ہیں؟ وبه قال حدثنا احمد بن اشقاب. یہ کیا ہوا وبه قال حدثنا؟ سیدھے سیدھے کہو نا کہ قال عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہوا وبه قال حدثنا؟ یہ کیا ہوا؟ کہا یہ ہے ہمارے پاس پروف کہ ہمارے دھرم کی، ہمارے مذہب کی جو سب سے عظیم اور بڑی شخصیت ہے، انہوں نے کیا کہا، کیا تعلیم دی، کیا ہم کو سکھلایا، وہ ہمارے پاس پورے پروف کے ساتھ موجود ہے. یہ رہا اس کا پروف. اور اتنے مضبوط پروف کے ساتھ دنیا میں کوئی بھی مذہب والے بتلا دے رہے ہم کو، بلکہ ہم سند کے لیے تو مرتے ہیں. بعض مجھ جیسے دیوانے ہوتے ہیں جن کو سند لینے کا جنون ہوتا ہے، دورے کے سال اور دورے کے بعد کے سال، اب تک وہ جنون ہے کسی درجے میں، کچھ کم ہوا ہے. جہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں ان کے پاس الگ تھلگ سند ہے، عالی سند ہے، باقاعدہ گئے اجازت لینے کے لیے. بخاری کی اول آخر ماہ سند کے رٹ رکھی تھی، جہاں بھی موقع ملے سنا اور اجازت لو. یہ کیا جنون ہے؟ یہ اس امت کی خوبیوں میں سے ہے، یہ اس امت کی خوبی میں سے ہے، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے. یہ ہے تقابل ادیان. کوئی بھی مذہب والے ہمیں بتا دے کہ انہوں نے اپنے مذہب کے مہاپرش، مذہب کی بنیادی بڑی شخصیت، ان کی تعلیم، ان کی ہدایات کو اس قدر مضبوطی کے ساتھ آج تک محفوظ رکھا ہو. وہاں تو ایک ایک لفظ پر ہم بحث کرتے ہیں کہ بھائی ایک طریق میں یہ آیا وَإِنَّ مَالِكُ الْإِمْرِئِ اِمَّا نَوَا، تو دوسرے طریق میں یہ آیا، تیسرے طریق میں یہ آیا، چوتھے طریق میں یہ آیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے ہمارے مذہب کے اندر جو تعلیمات ہے وہ اس قدر پختگی اور مضبوطی کے ساتھ. تو تقابل ادیان کی دو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئے. پہلا پوائنٹ کیا بتلاؤ، بولیے اب. پہلا پوائنٹ کیا رہے گا؟ ابتدا، شروعات، ہسٹری، اتہاس، تاریخ، یہ سب تعبیرات ہیں. دوسرا پوائنٹ کیا بتلایا؟ عقائد. عقائد کو کیا کہیں گے؟ مانیتا. اور اس کی بنیاد میں نے کیا عرض کی آپ کو؟ دو بنیاد عرض کی. کون سی کون سی؟ کتاب، دھارمک پستک، اور آسمانی کتاب کو کہیں گے آکاشی گرن. اور دوسری بنیاد کیا بتلائی اس کی؟ مذہب کی سب سے بڑی شخصیت کی تعلیمات. سمجھ گئے یہ دو بنیاد؟ تیسری بنیاد کیا کہی میں نے؟ شنا. چوتھی بات ریتی رواج. پانچویں بات اور چھٹے نمبر پر نتائج. انشاءاللہ کسی اور مجلس میں ان امور کے اوپر بھی کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. امید ہے کہ پہلی یہ دو بنیاد آپ کے سامنے آئی، اس سے تقابل ادیان کی زمین آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ بہت یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے یہ بات کر سکتے ہو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم لوگ جس راہ کے اوپر ہے وہ یقینی طور پر صحیح اور سچی راہ ہے. اور یہ جو فائل آپ کو دی گئی ہے نا، یہ فائل کے اندر ایک مضمون شکیلیت پر ہے، اس کو وقفے کے اندر آپ اچھی طرح پڑھ لیجئے. مولانا منیر صاحب مجز اللہ العالی نے جو باتیں فرمائی ہے اس کو بہت اچھے انداز میں اس میں لکھا بتایا گیا ہے، اس کو ایک بار اچھی طرح پڑھ لیں آپ لوگ. اور دوسرا ایک مضمون ہے اس میں تدارک اور اسباب، اسباب اور تدارک، اس کو بھی ایک ذہن نشین کر لیں. کسی وقت اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے، کافی وقت ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے ایک دعا کیا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یہ دعا کیا کرو، یہ ہر شعبے میں کام آنے والی دعا ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اور ایک بات، میں جب مخلوط مجموع میں جاتا ہوں تو میری گجراتی تقریریں نیٹ پر بہت ساری ہیں، ذرا سن لینا مخلوط مجموع میں، تو میں آخر میں ان کو اس پوائنٹ پر لاتا ہوں کہ اس پوائنٹ کے اوپر لاتا ہوں کہ مجھے ایک وعدہ کر کے اٹھو آپ لوگ، کہ روزانہ ایک پرارتھنا ارچنا کرو گے کہ اے جگت کے بنانے والے اور جگت کے پیدا کرنے والے، تیرے تک پہنچنے کا جو صحیح راستہ ہے وہ صحیح راستہ تو ہمیں سمجھا دے اور اس کو فالو کرنے والا بنا دے. اس پوائنٹ پہ لا کے میں چھوڑتا ہوں لوگوں کو، تو سب وعدہ کرتے ہیں اور یہ سب سے بڑی چیز ہے. آپ بھی کبھی موقع ملے تو اسی پوائنٹ پر لائیے کہ جگت کے پیدا کرنے والے، سرجنہار، پالنہار، تجھ تک پہنچنے کا جو صحیح راستہ ہے وہ صحیح راستہ ہم کو سمجھا دے اور اس کو فالو کرنے والا، ماننے والا، اس پر چلنے والا ہمیں بنا دے. جگت نا پالنہار، او جگت نا پالنہار، او جگت نا سرجنہار، تجھ سودھی پہنچوانو جے ستیانو شچوٹ مارگ ہوئی تے تو منے سمجھاوی دے، انے تے سچے سچوٹ مارگ پر تو منے چالوا وارو بناوی دے. بس یہی ہے اہدنا صراط المستقیم. یہ کوئی نئی چیز میں تھوڑی کہتا ہوں، اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ تعبیرات گجراتی اپنی مادری زبان میں سیکھو، یہ کوئی نئی بات نہیں کہتا ہوں میں، یہی مفہوم ہے. اہدنا الصراط المستقیم، او سرجنہار، او پالنہار، تجھ سودھی پہنچوانو جی ستیانو سچوٹ مارگ ہوئے تے تو منے سمجھاوی دے، نے تے ستیانا سچوٹ مارگ پر منے تو چالوا وارو بناوی دے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں اور آپ کو بھی حقیقت میں عطا فرمائے. تو یہ دعا مانگا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزق نجتی نابا. یہ دعا بہت ضروری ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب جو صرف اس مدرسے کی روح نہیں ہے، علاقے کی روح ہے، اللہ صحت عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ انہوں نے 12 بجے کا اعلان کیا تھا، لیکن ہم انڈین لوگ وقت کی پابندی میں ایسے ہی ہے جیسا آپ نے دیکھ لیا، 12 کے 12:30 بجا ڈالے. تو آپ حضرات سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہماری اس جمع ہونے کو کہنے سننے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
جو ہمارے مہمان حضرات رات کا قیام نہ کرنا چاہتے ہیں تو